पढ़ो। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة الباب کے دو اجزاء تھے، پہلا جزء ہے وجوب العمرۃ، اس کے متعلق گفتگو مکمل ہوئی، اس کے بعد جو حدیث شریف لائے ہیں وہ ترجمۃ الباب کے جزء ثانی کے متعلق ہے۔ جی،
وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ليس احد الا وعليه حجۃ وعمرۃ، وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انها لقرینتها فی کتاب اللہ واتم الحج والعمرۃ للہ۔
جی،
وبه قال حدثنا عبد الله بن يسرى قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه۔
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے سے عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ عامتاً شراح کرام ایسے موقع پر گناہ صغیرہ مراد لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ بڑھائی جا سکتی ہے کہ آدمی عمرے میں گیا تو عام متن پاکیزہ جذبات کے ساتھ جاتا ہے اور اچھے اعمال کے عزائم کے ساتھ جاتا ہے، وہاں جا کر کے اللہ کے سامنے رونا گرگڑانا بھی ہوا کرتا ہے، سفر میں بھی انابت اللہ ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سفر میں اور حرمین جا کر کے سچی توبہ کرے گا، گڑ گڑائے گا، تو پھر گناہ کبیرہ کی معافی بھی ہو جائے گی، اور حج مبرور یعنی جس حج کے اندر کوئی گناہ نہ ہو اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ یہ حدیث شریف حج کی فضیلت کے متعلق ہے۔ جی،
باب من اعتمر قبل الحج،
ترجمۃ الباب قائم کیا امام علی مقام نے کہ اگر کوئی آدمی حج سے پہلے عمرہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ترجمۃ الباب امام نے کیوں قائم فرمایا؟ تو اس سلسلے میں پہلا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہم کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہم کیا؟ کہ کوئی آدمی یوں کہہ سکتا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں بھائی، حج سے پہلے عمرہ کرنا کیوں درست نہیں ہے؟ تو یوں کہتا ہے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے آیت کریمہ میں حج کو مقدم کیا ہے، عمرے کو بعد میں ذکر کیا ہے. اب کوئی آدمی یوں تصور کرے کہ آیت میں پہلے نمبر پر حج ہے، اسی لیے پہلے حج کرو، عمرہ دوسرے نمبر پر ہے اسی لیے عمرہ بعد میں کرو. اگر کوئی آدمی آگے پیچھے کرے گا کہ عمرہ پہلے کرے حج بعد میں کرے تو یہ درست ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی آیت سے یوں استدلال کرے اور عمرے کو نادرست بتلاوے، اس بات کا وہم دور کرنے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. اب یہ کہ اس آدمی کو ایسی غلطی کیوں ہو سکتی ہے، تو غلطی کی ایک وجہ تو بتلائی کہ آیت میں حج پہلے بیان ہوا، عمرہ بعد میں بیان ہوا، اس سے کسی آدمی نے ایسا نتیجہ نکالا. دوسرا، وہ بہت ذہین ہے، ایکسٹرا ذہین آدمی ہے. وہ یوں کہتا ہے کہ دیکھو، قرآن میں حج کے اعمال کے بیان میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا آیت میں پہلے ہیں، مروہ آیت میں بعد میں ہیں، اور عمرے میں ترتیب بھی یہی ہے کہ صفا سے شروع کرو، مروہ پہ جا کے مکمل کرو. اگر کوئی آدمی مروہ سے شروع کرے تو غیر معتبر ہے، صفا سے شروع کرنا ہی لازم ہے. تو چونکہ آیت میں پہلے نمبر پر صفا، اس لیے شروع بھی صفا ہی سے کرنا لازم. اسی طرح آیت میں حج پہلے ہے، اسی لیے حج ہی سے آغاز کرنا لازم. عمرہ اگر پہلے کرے گا تو درست نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ذہین ترین آدمی استدلال کرے تو اس کا رد کرنے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ نہیں بھائی، نہیں، تمہاری سمجھ میں کمی ہے، حج سے پہلے عمرہ کرنا درست ہے. ایک دوسری بات سمجھو، ترجمۃ الباب کا ایک دوسرا مقصد ہو سکتا ہے ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے کسی کی سمجھ آگے پیچھے نہ ہو جاوے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور گواہی دی حضرت عمر کو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے حج سے پہلے عمرہ کرنے سے منع فرمایا. یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے. تو اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ آدمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا کہا تھا کہ حضور نے مرض الوفات میں یہ منع فرمایا تھا کہ حج کرنے سے پہلے عمرہ نہ کرو، تو امام علی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی، نہیں، عمرے سے پہلے حج کیا جا سکتا ہے، حج سے پہلے عمرہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. رہا ابو داؤد شریف کی روایت تو امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ بھئی اس کی سند کے اندر کچھ ہے. دوسری بات, اگر اس کی سند کو صحیح مان بھی لیوے تو یہ حدیث شریف کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کر لے گا تو حرمین کے اشتیاق زیارت کے جذبے کے اندر کمی آ سکتی ہے اور اس کا ارادہ آئندہ کے لیے سست پڑ سکتا ہے. جب اس نے دیکھ لیا حرمین کو عمرے کے عنوان سے تو آئندہ حج کے لیے جانے میں سستی آ سکتی ہے. حالانکہ حج فریضہ ہے اور عمرہ کرنا یہ تو ایک نیک عمل ہے, سنت عمل ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ابھی تو عمرہ کر کے آیا اب کیا حج کرنے جاؤں, جائیں گے ابھی کیا جلدی ہے. ارے بھائی تو عمرے سے آیا اور جو ہے برکت ہوئی تو استطاعت والا ہو گیا, حج جتنے پیسے آ گئے اب تیرے لیے حج کرنا ضروری ہو گیا. بھلے رمضان میں عمرے میں گیا تھا, شوال میں پیسے آ گئے تو صاحب استطاعت ہو گیا, چل جا حج کرنے کے لیے, تو اب سستی کر رہا ہے. کیوں, رمضان میں تو عمرہ کیا تھا. ارے بھائی وہ نفل کیا تھا تو نے, اب تو بھائی پیسے والا ہو گیا, اب حج کرنا فرض ہے تیرے لیے. تو کیا اس حدیث شریف کی ممانعات کا حد مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے جانے میں سستی اور کاہلی ہو سکتی ہے, آدمی پسو پیش کر سکتا ہے, اس لیے منع کیا گیا ہو. رہا یہ کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ فرمایا, بلکہ گننے جاؤ تو تین عمرے حضور نے پہلے فرمایا, اس کے بعد حج فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والی آیت کی تفسیر ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی ترتیب لازمی بتلانا نہیں ہے. اگر ترتیب لازمی آیت میں مقصود ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حج فرماتے بعد میں عمرہ فرماتے, لیکن آپ کا عمل مبارک یہ بتلا رہا ہے کہ آیت میں ترتیب لازمی بیان کی گئی نہیں ہے. اور اتم کا مطلب تو آپ کو بتلا دیا گیا تھا, بس اس ترجمۃ الباب سے امام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی حج سے پہلے عمرہ کر سکتے ہو, اور یہ کہ ہر ایک آدمی جو ہے حج کرے اتنی گنجائش کہاں ہوتی ہے. یہ سستے عمرے کے ٹور والے بیچارے لے جاوے تو عمرے کے نام سے جا کر حرمین کی زیارت کی سعادت تو حاصل کر لیوے. بعض ٹور والے بیچارے 40-50 ہزار میں لے جاتے ہیں, بھلے دال کھلاوے اور مینا میں رکھے کوئی حرج نہیں, لیکن اس بہانے اس کی حاضری تو ہو جاتی ہے, تو غریب آدمی بھی اس بہانے حاضری کی سعادت حاصل کر سکتا ہے. البتہ ایک بات یہ ذہن کے اندر رہے کہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی حج فرض ہو جاتا ہے. یہ مفتی جاہل مدثر لہو ایسے مسئلے وہاں بتلاتے اور پوچھتے رہتے ہیں, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین عمرے فرمائے اور اس کے بعد حضور نے حج فرمایا, لیکن کبھی حضور نے یہ اعلان نہیں فرمایا کہ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہو وہ لوگ میرے ساتھ حج میں بھی چلے، ایسا کوئی اعلان حجۃ الوداع کے اوپر نہیں کیا گیا. بس اصل مسئلہ دوسرا ہے جس کو لوگوں نے گڑبڑا ڈالا ہے کہ اگر ایام حج کے اندر کوئی آدمی مکہ المکرمہ میں موجود ہے اور وہاں اللہ نے اس کو حاضری کا موقع دیا ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. البتہ ایام حج کے علاوہ کوئی عمرے کے اندر جاوے تو کعبہ دیکھنے سے حج فرض ہوتا نہیں. جی.
وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن العمره قبل الحج وقال لا باس.
حضرت عكرمه بن خالد رحمه الله نے حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما کو سوال کیا حج سے پہلے عمرہ کرنے کے متعلق. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا لا باس، کوئی حرج نہیں، کرو نا، انداز کرو. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے عمرہ کیا. پھر آگے فرماتے ہیں دوسری سند سے بھی وہی بات لائے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جی.
قال عكرمه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج، وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني عكرمه بن خالد قال سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله، قال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال عكرمه بن خالد سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. باب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے فرمائے، اس کی تعداد کے متعلق امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مقدسہ میں چار عمرے فرمائے ہجرت کے بعد، تین حقیقی ہے ایک حکمی ہے. پہلا عمرہ حدیبیہ والے سفر کے موقع کے اوپر، چونکہ باقاعدہ عمرے کا احرام باندھ کے تشریف لے گئے، حدی کے جانور بھی ساتھ تھے اور مکہ المکرمہ کی سرحدوں تک پہنچ گئے. حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم کے اندر ہے، وہاں تک پہنچ جانا ہوا اور پھر مکہ والوں نے ویزا نہیں دیا تو احصار لازم آیا، جانور ذبح کیے گئے، حلق اور قصر ہوا اور قافلہ واپس آ گیا. تو چونکہ ارادہ بھی تھا عمرے کا، جتنا ان کے بس میں تھا وہ سارا کر بھی لیا، اسی لیے بھی وہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں عمرہ ہی ہے اور عمرے ہی کا اجر اس کے اوپر ان کو عطا کیا گیا. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے. تو سن 6 ہجری کے اندر ذیقعدہ کے مہینے میں، شوال ذیقعدہ کے مہینے کے اندر یہ عمرہ ہوا، یہ پہلا عمرہ ہوا. نمبر 2، سن 7 ہجری کے اندر اسی عمرے کی ذیقعدہ کے مہینے کے اندر قضا ہوئی، حدیبیہ کے صلح نامے کے شرائط کے مطابق آئندہ سال اس کی قضا کرنی ہے. تو قضا کرنے کے لیے جو عمرہ فرمایا وہ جو ہے ذی قعدہ ہی کے مہینے کے اندر سن 7 ہجری کے اندر ہوا. نمبر 3 سن 8 ہجری ذی قعدہ کے مہینے کے اندر فتح حنین کے بعد غنائم کو تقسیم فرما کر راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے احرام باندھا اور عمرہ فرمایا. یہ بھی 8 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے کے اندر. چوتھا عمرہ حجت الوداع کے ساتھ. اب حجت الوداع اس کا احرام ذی قعدہ میں باندھا تھا, اسی لیے احرام کا اعتبار کرتے ہوئے وہ عمرہ بھی ذی قعدہ کے مہینے کے اندر کہا جائے گا. تو چاروں کے چاروں عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے کے اندر ادا فرمائے. اگرچہ یہ چوتھا عمرہ جو حج کے ساتھ ہوا وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوا, لیکن اس کا احرام چونکہ ذی قعدہ کے مہینے میں بنا اسی لیے اس کو بھی ذی قعدہ کی تعبیر دی جا سکتی ہے. ایسے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ عمرے میں کب گئے تھے, ذی قعدہ کتنی تاریخ کو, جو تاریخ کو روانہ ہوئے وہی تاریخ لوگ بولتے ہیں عام طور پر عرف میں. یہ چار عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں انجام دیے. جی
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير مسجدا فاذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس الى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها واذا اناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاة فقال بدعة ثم قال له فما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه.
یہ عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ اور امام مجاہد ابن جبر یہ دونوں مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو کہا وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے, ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر, اور لوگ مسجد کے اندر چاشت کی نماز ادا کر رہے تھے. یصلون جمع کا صیغہ, کئی سارے لوگ مسجد کے اندر چاشت کی نماز ادا کر رہے تھے. قال حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں یا امام مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے, حضرت یہ اتنے سارے لوگ مسجد میں ابھی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, چونکہ کوئی فرض نماز کا تو وقت ہے نہیں, اتنے سارے لوگ حضرت اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا, بدعتن, یہ نئی نماز ان لوگوں نے چالو کر لی ہے, سیدھا انہوں نے کہہ دیا بدعتن نئی نماز. اب یہاں اس لفظ کو ذرا سمجھو کہ چاشت کی نماز کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بدعت کیسے کہہ دیا. پہلی توجہ, ان کے علم کے اندر یہ نماز نہیں ہوگی, اپنی معلومات کے اعتبار سے انہوں نے نفی فرما دی. شراح کرام یہ توجہ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو بدعت کہا, ان کے علم میں چاشت کی نماز کا ثبوت نہیں ہوگا اس وجہ سے. لیکن حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جواب سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, اسی لیے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر 8 رکعت پڑھی. سفر سے حضور تشریف لاتے معمول مبارک تقریباً 4 کے وقت مدینہ میں تشریف لانے کا تھا اور سیدھے آ کر مسجد میں آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے, تو کہا اتنی موٹی بات ان کے علم میں نہ ہو یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے. تو دوسرا حل سمجھے اس کا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو بدعت فرمایا, مسجد میں اس طرح علل اعلان پڑھنے کے سلسلے میں کہ بھئی یہ 4 اور سب نوافل ہیں وہ تو گھر پڑھنی چاہیے, اس کو مسجد میں آ کر اس طرح پڑھنا نہیں چاہیے. تو چونکہ لوگ مسجد میں آ گئے اور مسجد کے اندر یہ نماز پڑھ رہے ہیں, گھر کی افضلیت کو چھوڑ کر کے اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بدعت فرمایا. نمبر 3, ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ چونکہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا, اجتماعی ایک شکل بن گئی نفل نماز کی, اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے. بھئی نفل کام کے لیے اجتماعی شکل اگر بنا لی جائے, جن نوافل کے لیے شرعاً اجتماعی شکل ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جن نوافل میں اجتماعی شکل نہیں ہے وہاں اجتماعی شکل بنا لینا یہی بدعت کہلاتا ہے. اور اس کی آسان مثال یہ ہے کہ مثلا لیلۃ القدر اس طرح کی راتوں میں عبادت بہت اچھی چیز ہے, لیکن لوگ باقاعدہ اہتمام کرے مسجد کے اندر جمع ہونے کا اور اکٹھا ہوئے اور اس کی جو ہے بڑی اہمیت دی جاوے اور لوگ اس کو ایک بڑا اہم ترین کام سمجھ لیوے, تو یہ چیز ہی بدعت کی بنیاد بن جاتی ہے. تو انفرادی عمل کو اجتماعی نہ بناؤ. تو اس طریقے سے معاملہ ہوا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بدعتن, کہ یہ بدعت ہے. ثم قال لہم, اب یہ تو کوئی مسئلہ پوچھنے گئے تھے اور ایک دم دیکھا کہ مسجد میں سب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی حقیقت صحابی کو پوچھ لی, ورنہ ان کا مقصد یہ تھا کیا. ثم قال لہ, پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سوال کیا, کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو کہا کہ 4 عمرے کیے. پھر ساتھ میں کیا کہا, احداہن فی رجب, ایک عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کیا تھا. اب دونوں کو معلوم ہے, حضرت عروہ ابن زبیر کو بھی اور حضرت مجاہد کو بھی, کہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے چوک ہو رہی ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر سے چوک ہو رہی ہے کہ بھئی رجب میں تو حضور نے کوئی عمرہ کیا ہی نہیں, پھر کیسے فرما رہے کہ احداہن فی رجب. لیکن ہم نے فکرہنا ان نرد علیہ, ہم نے ناپسند کیا کہ منہ پر حضرت کی تردید نہ کرے, کہ یہاں مسجد میں منہ پر لوگوں کے سامنے جلیل القدر صحابی کی تردید کرنے کو ہم نے ناپسند سمجھا. ہمیں معلوم تھا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے لیکن ہم نے تردید کرنے کو ناپسند سمجھا. شراح کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث, اس طرز عمل سے ہمیں بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملا کہ کسی بڑے آدمی سے غلطی ہو جائے تو منہ پر تردید نہیں کرنی چاہیے, یہ سیکھنے کو ملا. بلکہ تردید کے لیے کوئی خوبصورت طریقہ اختیار کرنا چاہیے. مثلا استاد بھی انسان ہے, سبق میں کوئی بات غلط بیان کر دے, اب آپ اس بھرے سبق میں مجمع کہ آپ نے غلط کہا مولانا، تو یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے. اچھا طریقہ یہ کہ کسی کتاب میں وہ مسئلہ نکال کر لے جائیے، حضرت دیکھیے نہیں اس کتاب میں کیا مسئلہ لکھا ہوا ہے، یا کوئی اور خوبصورت طریقہ اختیار کرے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے تسامو ہوا، گل چک ہو گئی، لیکن حضرت عروہ ابن زبیر، حضرت مجاہد دونوں نے وہاں پر منہ کے اوپر تردید نہیں کی. دیکھیے خود باری سبحانہ و تعالی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے انداز میں بات سمجھائی. اف اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ یہ منافق جو جھوٹے بہانے کر کے تبوک میں نہیں آئے تھے، ان کا عذر آپ نے کیوں قبول کیا؟ تو اس مضمون کو بتلانے کے لیے خود باری تعالیٰ نے کتنا عمدہ انداز اختیار فرمایا، اف اللہ عنک. وہاں حضرات مفسرین یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ لما اذنت لہم، اس کے اندر جس انداز سے اصلاح کی جا رہی ہے اس کا بوجھ نبی کے قلب اطہر کے اوپر گیرانی کا باعث نہ بنے. اس لیے تمہید کے اندر باری تعالیٰ نے خود فرما دیا اف اللہ عنک. ایسی چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور یہ انگریز لوگ ایسی باتوں میں بہت آگے ہیں. کوئی بات ایسی کہنی ہوتی ہے کہ سر سوری، پہلے یوں بولیں گے پھر اس کے بعد آگے والی بات بولیں گے، کوئی بات بتلانی ہوتا. تو یہ ایک اسلامی ادب ہے جو دوسروں نے اختیار کر لیا اور ہم لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. جی
قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الحجرة، وقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما تمر عمرة إلا وهو شاهده، وما تمر في رجب قط.
پھر حضرت عروہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے مسواک کرنے کی آواز ان کے حجرے میں سن لی. چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہیں حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس جلوہ افروز تھے، اور یہیں ان سے یہ سوال جواب ہو رہا تھا، تو کہا ہم نے سن لیا کہ ماں عائشہ اندر حجرے میں مسواک کر رہی ہیں. اور یہ تو خالہ ہوتی حضرت عروہ ابن زبیر کی، اس لیے انہوں نے فوراً جو ہے کا موقع بہت اچھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ان کی چوک بتلانے کا، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ حضرت عائشہ کو سوال کیا. فقال عروہ، تو حضرت عروہ نے کہا یا اما، اے میری اما، یعنی خالہ، چونکہ خالہ جان ہوتی ہے، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے پہلے رشتے داری والے لفظ سے پکارا یا اما، اس کے بعد یا ام المؤمنین. معلوم ہوا کہ کسی کے دو مرتبے ہو تو دونوں مرتبے سے خطاب کر سکتے ہیں، دو مرتبے ہو تو دونوں مرتبے سے خطاب کر سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی آپ کے استاد بھی ہیں، وہی آپ کے چچا بھی ہیں، تو کبھی استاد جی کہہ دیا، ساتھ میں چچا جان کہہ دیا، اس طریقے سے دونوں مرتبے کے اعتبار سے خطاب کر سکتے ہیں. عمومی تعلق بھی ہو جائے، خصوصی تعلق کی بھی رعایت ہو جائے. یہاں حضرت عروہ نے دونوں تعلق کو نبھایا، پہلے خاص رشتے داری یا اما، پھر عمومی نسبت یا ام المؤمنین. الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، ماں آپ سن رہی ہو کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ بتلایا تھا کہ عرب میں کنیت برائے اعزاز ہوتی تھی، کہ کسی کو اعزاز اور آداب کے ساتھ بلانا ہو تو نام سے نہیں کنیت سے بلاتے تھے. اب یہ موقع ان کی چک پر توجہ دلانی تھی، تو تو ابھی بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ تذکرہ کیا کہ اماں عائشہ یہ ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرما رہے ہیں، تم سن رہی ہو؟ قالت ما یقولو، حضرت عائشہ نے پوچھا کیا کہتے ہیں ابو عبد الرحمن، تو کہا ان کا ایسا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے فرمائے اور ان کے اندر سے ایک عمرہ رجب کے مہینے کے اندر تھا. اب ماں عائشہ نے جو جواب دیا تو انہوں نے ڈبل ان کی عزت اور اکرام کا لحاظ کیا. حضرت عروہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اعزازی لقب کنیت سے تذکرہ کیا، لیکن ماں عائشہ نے جب ان کی اصلاح کی اور چپ پر توجہ دلائی تو ڈبل ڈبل ان کی تعظیم اکرام اور احترام کے الفاظ استعمال کیے. پہلے تو کیا کہا، یرحم اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، یہ پہلی تعظیم اور اکرام ہو گئے. دوسرا لفظ کیا کہا، ابا عبد الرحمن، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے. تو پہلے دعا دی بعد میں کنیت استعمال کی، دوہری تعظیم اور تکریم کی اور پھر ان کو توجہ دلائی کہ جتنے بھی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے اس میں یہ ابو عبد الرحمن موجود تھے. وہ شاہد ہو، تمام عمرے میں تو یہ موجود تھے، پھر کیوں غلطی ہوئی؟ ان کو تو خوب یاد ہونا چاہیے. یہ عائشہ کے فرمان کا مطلب ہے کہ تمام عمروں میں یہ موجود تھے، اس لیے ان کو تو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، کیوں ان سے چوک ہو گئی؟ وَمَعْتَمَرَ فِي رَجَبَ قَتُّ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب کے اندر عمرہ نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تنبیہ پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خاموش رہے اور ان کو اپنی چک سمجھ میں آ گئی کہ مجھ سے تسامو ہوا ہے. بڑوں سے بھی تسامو ہوتا ہے، وہ کوئی اچھلنے کی چیز تھوڑی ہوا کرتی ہے، وہ بھی تو انسان ہے. جی.
وبه قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه وعنا اجمعين قالت ما دمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب.
جي.
وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حماد بن قدر رضي الله تعالى عنه كم دمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعا عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون.
حيث صده المشرکون یعنی سن 6 ہجری میں جب تشریف لے گئے تو مشرکین نے روک دیا، آنے کی اجازت نہیں دی اور واپس آ جانا پڑا. صدہ المشرکون، مشرکون نے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. جی. آئندہ سال یعنی سن 7 ہجری میں صلح کی شرط کے مطابق عمرۃ القضا فرمایا. حدیبیہ ایک بڑی بستی کا نام ہے، وہاں ایک کنواں ہے یا حدبہ درخت کی وجہ سے اس کو حدیبیہ کہا گیا. جی.
وعمرة الجيع اذ قسم غنیمته روح حنین قلت كم حج.
ہاں، یعنی حنین کی تقسیم غنائم کے بعد جعیر رانا سے آپ نے عمرہ فرمایا. اب اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، وہاں بڑی مسجد بھی اب تو بن گئی، احرام کی شاپ بھی لگ گئی، غسل وغیرہ کا انتظام بھی ہو گیا. پہلے چھوٹی سی مسجد تھی، جنگل، اب منگل ہو گیا. چلو. ارے قل تو کم حج، قال واحدۃ. پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے، تو کہا ایک حج فرمایا. یعنی ہجرت سے قبل حج کی تفصیلات کسی صحیح روایت سے ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور ہجرت کے بعد ایک حج فرمایا، حجۃ الوداع. جی.
وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن قتادة فأذن رضي الله تعالى عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رده ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته.
بس یہ جو اس طریق میں جو بات آئی ہے نا وہ پہلے طریق کے اندر اس کی طرف اشارہ ہوا کہ میں نے حضرت انس قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا یعنی عمرے کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ تو اس جگہ سے کیا جہاں سے مشرکین مکہ نے آپ کو واپس کیا تھا پھر آئندہ سال حدیبیہ والا عمرہ کیا ومن القابل عمرۃ الحدیبیہ تھی یہ چک ہے لفظ کی یہاں پر راوی سے چک ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حیث ردوہ یہ ہے عمرۃ الحدیبیہ اور دوسرے سال جو لوٹ کے آئے وہ تو عمرۃ ال قضا ہے یا چک ہوئی ہے وہ عمرتن فی ذی قعدۃ وہ عمرتن مع حجتہ جی
وبه قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حمام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجتي عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته
جي.
وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعزان ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج مرتين.
تو یہ سارے ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے تینوں تابعین سے پوچھا حضرت مسروق کو بھی حضرت عطا کو بھی حضرت مجاہد کو بھی سب نے یہی جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ فرمایا اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرہ فرمایا حج کرنے سے پہلے دو مرتبہ ایک عمرۃ القضا دوسرا عمرۃ الجعرانہ عمرتین کی توجہ ذہن میں رکھو عمرۃ القضا اور عمر جعرانہ وہ جو واپس آ گئے تھے سن 6 ہجری میں حدیبیہ سے اس کو یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا کیوں وہ حکمن عمرہ تھا اس لیے حضرت براء ابن عازب نے اس عمرے کا تذکرہ نہیں فرمایا اس لیے فرمایا مرتین تو مرتین حقیقت کے اعتبار سے اور وہ حدیبیہ والا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ حکمن عمرہ کہلاتا ہے اس طرح دونوں میں تطبیق ہو جائے گی. 4 ذی الحج کو مکہ المکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں پہنچے تھے اور 14 کو آپ کی واپسی ہوئی تھی ایک اشارہ قیام فرمایا تھا.